الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد یہ مضمون چل رہا ہے آسان آسان نیکیاں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی دنیا بھی سنوار دیتے ہیں آخرت بھی بنا دیتے ہیں. ایک حدیث مبارک آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک ایسے اعمال کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جن کو اپنانا نہایت آسان اور اپنانے والا دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی پسند کو حاصل کر لیتا ہے. کئی ایک چیزیں تو آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں جن میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی چیز یہ بیان فرمائی کہ جو کسی مومن مسلمان کی مصیبت اور تکلیف اور بے چینی کو دور کرے گا دنیاوی مصائب میں سے اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی مشکلات میں سے کوئی مشکل حل فرما دیں گے اور آخرت کی مصائب میں سے اس کو مصیبت سے نجات عطا فرمائیں گے. دوسرا عمل آپ نے بیان فرمایا کہ جو کسی تنگ دست کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے اور اس کو سہولت دیا کرتا ہے مہلت دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کے فیصلے فرما دیتے ہیں. تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ جو دنیا کے اندر کسی مومن مسلمان کے ساتھ پردہ پوشی سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے ساتھ پردہ پوشی فرمائیں گے. اور چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد فرماتے رہتے ہیں جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. اور اسی کے ساتھ ایک اور چیز آپ نے بیان فرمائی کہ من سلك طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الی الجنہ. کہ جو شخص علم کی طلب میں کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس چلنے کی بدولت جنت کے راستے اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں. اس جملے سے متعلق بھی کئی کافی تفاصیل آپ حضرات پچھلے مضمون میں سماعت فرما چکے کہ دنیا کے اندر انسان کے اٹھنے والے وہ قدم جو دین کی طلب میں ہوں دین کے حصول کے لیے ہوں اللہ کی محبت اور چاہت میں ہوں تو یہ اٹھنے والا قدم بہت زیادہ بابرکت ہوتا ہے. اس کی مثال میں نے پیش کی تھی کہ مسجد کے لیے جب انسان نکلتا ہے اپنے گھر سے مسجد تک تو ہر قدم پر اس کے گناہ جھڑتے ہیں نیکیاں ملتی ہیں درجات بلند ہوتے ہیں. اسی طرح فجر اور عشاء کی نماز کے لیے آنے والے وہ قدم اندھیروں میں چلتے ہیں تو آپ نے ایک طرف تو ان کے لیے خوشخبری سنائی کہ تم ایسے بندوں کے صاحب ایمان ہونے کی آنکھ بند کر کے گواہی دے دو جو اندھیروں کے اندر اللہ کے گھر آتے اور جاتے ہیں. آخرت کے لحاظ سے بھی آپ نے بشارت سنائی کہ جو لوگ اندھیروں کی نمازوں میں اہتمام کے ساتھ اپنے قدم بڑھا کر مسجدوں میں جاتے اور آتے ہیں گرمی سردی ہر موسم میں وہ اللہ کی عبادت اللہ کے گھر میں جا کر انجام دیتے ہوں آپ نے فرمایا کہ ایسے بندوں کو قیامت کے دن نور تام کی خوشخبری سنا دو کہ جو اندھیروں میں چل کر عبادت انجام دینے کے لیے اللہ کے گھر پہنچا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ایسے بڑھنے والے قدموں کو آخرت میں ایسا نور عطا فرمائیں گے کہ ان کی روشنی کامل اور مکمل ہوگی. تو اسی طرح یہاں پر فرمایا کہ جو شخص کسی ایسے راستے پر چلا کہ جس کا مطلوب اور مقصود علم کی طلب ہے دینی معلومات کے حصول کے لیے بڑھنے والا قدم یہ جنت کے راستے اپنے لیے آسان کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس علم کی بدولت اس طلب اور پیاس کی بدولت انسان کو ایسی آسانی اور سہولت عطا فرما دیں گے کہ کل قیامت میں جنت کا داخلہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا. کئی ایک واقعات بھی آپ حضرات نے سماعت فرمائے جن میں سے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کیا تھا کہ وہ تو مدینہ منورہ سے سرزمین شام جا پہنچے حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس صرف ایک حدیث سیکھنے کی خاطر اور سرزمین شام سے ایک بوڑھے شخصیت 80 سالہ وہ چل کر مدینہ طیبہ پہنچ گئے صرف التحیات سیکھنے کے لیے. تو یہ طلب تھی علم کی کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کے اندر یہ فضیلت رکھی ہے کہ انسان کے لیے جنت کے راستے آسان فرما دیے. ہمارا اور آپ کا جو یہاں جمع ہونا ہوتا ہے ہر ہفتے ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک علمی طلب اور دین کی غرض کی خاطر ہی ہوا کرتا ہے. اس کے اندر بھی اگر ہماری نیت یہی ہو گھر سے نکلتے وقت اچھی محفل میں اچھی صحبت میں جا رہے ہیں اللہ کے نیک بندوں سے ملاقات ہوگی
نیک لوگوں کی صحبت میسر آئے گی، اچھی باتیں سننے کو ملیں گی، دین کی بات ملے گی، دینداری کی باتیں ملیں گی، تو ان کو اپنائیں گے۔ اسی جذبے کے ساتھ بڑھنے والا قدم اور اٹھنے والے قدم، اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی یہ فضیلت عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ نیک صحبت، اچھی صحبت جس میں صرف اللہ کی باتیں ہوں، اللہ کی یادیں ہوں، کہ جہاں دنیاوی کوئی غرض مطلوب اور مقصود نہ ہو، تو وہ محفل بھی سراسر اللہ تعالیٰ کی بہت ہی زیادہ پسندیدہ محفل ہوا کرتی ہے۔ آگے آ رہا ہے کہ اللہ پاک ایسی محفل پر خاص رحمتیں نازل فرماتے ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے ایسی محفلوں کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیا کرتے ہیں۔ تو نیت درست کرنے کے اوپر ساری بات ہے۔ بسا اوقات ایک ہی عمل ہے، نیت کے فرق سے وہ عمل ثواب بھی بن رہا ہے، عذاب بھی بن رہا ہے، صرف نیت کے فرق کی وجہ سے۔ ہمارے استاد محترم تھے حضرت مولانا مفتی عبد السمیع شہید رحمہ اللہ، جامع شہادت نوش فرما گئے کہ قاتلوں نے قتل بھی کیا، قتل کے بعد آتش گیر مادہ ڈال کر جلا کر کوئلہ کر ڈالا، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ نیت کی درستگی سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور جب سال کا آغاز ہوتا، تعلیم کا ابتدائی مرحلہ ہوتا، تو ہر سال وہ تجدید نیت کروایا کرتے تھے کہ اپنی نیت اچھی کر لو، نیت صاف کر لو۔ اور ہماری تقریباً اہم اہم جو بڑی بڑی کتابیں ہیں، ان کتابوں کا آغاز بھی اسی حدیث مبارک سے ہوتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو وہ بھی سال کے شروع میں جب سبق شروع فرمایا کرتے تھے، تو سب سے پہلے نیت کی طرف متوجہ کرتے تھے کہ اپنی نیت درست کرو کہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے اس کے دیے ہوئے دین کو، اس کے دیے ہوئے علم کو سیکھ رہے ہو۔ اس میں ایک مثال وہ پیش فرمایا کرتے تھے پرانے زمانے کے نقشے کے مطابق، کہ فرض کرو ایک گھڑ سوار ہے، وہ مسجد میں آتا ہے نماز کی ادائیگی کے لیے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ اپنا گھوڑا مسجد سے باہر باندھے گا اور اس کو باندھ کر اطمینان سے نماز ادا کر لے گا۔ گھوڑا ہو، اونٹ ہو، کوئی اور سواری ہو، پرانے زمانے کے نقشے کے مطابق، تو اس کو وہاں ضرورت ہوتی ہے کسی کھوٹے کی۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ ایک شخص ہے، اس نے مسجد کے باہر دروازے کے آس پاس صرف اس نیت سے کھوٹا گاڑ دیا کہ کوئی اللہ کا بندہ نیک نمازی آئے گا، اپنی سواری لائے گا، تو وہ اس کھوٹے کے ساتھ اپنی سواری کو باندھ کر یکسوئی سے عبادت کر لے گا۔ اس نیت کے ساتھ مسجد کے گیٹ کے آس پاس، مسجد کے دروازے کے قریب قریب کوئی کھوٹا گاڑ دے، اسی نیت سے کہ کوئی اپنی سواری کو اس کے ساتھ باندھ کر تسلی سے نماز پڑھ لے گا، تو فرمایا کہ اس نیت کے ساتھ کھوٹا گاڑنے والا اجر و ثواب کا مستحق بنتا ہے۔ بیائی نہیں، اسی جگہ کے آس پاس، اسی مسجد کے دروازے کے قریب قریب کوئی دوسرا شخص کھوٹا گاڑتا ہے اس نیت سے کہ رات کے اندھیرے میں کوئی نکلے گا، ٹھوکر کھائے گا، گرے گا، مزہ آئے گا۔ دونوں نے ایک ہی عمل کیا، لیکن ایک کی نیت یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اپنی سواری کو باندھ کر تسلی سے نماز پڑھ پائے، اور دوسرے کی نیت بھی اس عمل سے بیائی نہیں، عمل وہی ہے لیکن نیت یہ ہے کہ کوئی ٹھکرا کر گرے گا تو ایک تماشا ہوگا، مزہ آئے گا۔ تو فرمایا کہ ایک ہی عمل ہے، نیت کے فرق سے زمین اور آسمان اس کے اندر فرق آ جاتا ہے کہ ایک ثواب کا کام کر رہا ہے، ایک عذاب کا کام کر رہا ہے۔ تو نیت کے درست ہو جانے سے بسا اوقات عمل بہت قیمتی بن جاتا ہے۔ تو ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا ظاہر ہے کہ دنیاوی کسی مقصد کے تحت نہیں ہوتا، صرف اللہ کی باتیں سننے کی خاطر ہوا کرتا ہے۔ تو ہم اور آپ بھی عقل اپنی نیت کو درست کرنے اور رخ سیدھا کرنے کے ہمارا مطلب اور مقصد صرف اور صرف یہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر ہفتے بسا اوقات بہت سے ساتھی دور سے آتے ہیں، وقت نکالنا اور گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ، سوا گھنٹہ اللہ کے لیے وقف کر دینا اور تسلی اور یکسوئی سے بیٹھ جانا، قرآن و حدیث کی باتیں سننا، تو یہ ایک تو حقیقی لحاظ سے تو من جانب اللہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں بلاتے ہیں۔ اور پھر ایک نیکی کے بعد جب اس نیکی کی دوبارہ توفیق مل جائے، تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ پچھلی نیکی کی قبولیت کی نشانی ہے، کہ پچھلا عمل جب قبول ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر اس انداز کے عمل کا موقع عنایت فرما دیتے ہیں۔ نماز جیسی عبادت ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، ساری زندگی نماز پڑھتے ہوئے گزار دیتا ہے، اگلی نماز پچھلی نماز کی قبولیت کی علامت ہے کہ اللہ پاک نے پھر موقع عنایت فرما دیا کہ بندے آ پھر میری مناجات کر، مجھ سے ملاقات کر، میری عبادت کر. اور اللہ پاک اپنے گھر میں بلا رہے ہیں تو یہ قرب کا موقع عطا فرما رہے ہیں. تو نیکی، پچھلی نیکی کی قبولیت کی علامت ہوا کرتی ہے. اور خدا نہ خواستہ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق چھن جائے تو وہ اس کے غیر مقبول ہونے کی دلیل ہوتی ہے کہ انسان سے توفیق سلب ہو گئی. کسی بھی نیک عمل کا کرنا اس کے لیے مشکل اور دشوار ہو گیا تو وہ پچھلے عمل کے غیر مقبول ہونے کی دلیل ہوا کرتی ہے. نمازیں پڑھتا تھا ایک انسان، ہوتے ہوتے سستی اور کاہلی غالب آئی، ایک آدھ نماز چھوڑنے لگا، ہوتے ہوتے ساری ہی نمازیں کہیں اب جمعے جمعے کرے گیا. تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ رب عز جلال نے اس کو اپنے دربار سے مسترد کر دیا، توفیق چھن گئی. تو حقیقی لحاظ سے تو توفیق چھنتی ہے، لیکن ظاہری لحاظ سے انسان اپنے اسباب کے اندر اسباب اختیار کرتا ہے، اپنے کام کاج آگے پیچھے کر کے بیچ میں فارغ وقت نکال کر اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر پہنچتا ہے، اللہ کی باتیں سنتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. تو ایک مشکل کام انسان کر رہا ہے، وقت نکال رہا ہے، جا رہا ہے، بعض و نصیحت سن رہا ہے، اللہ رسول کا پیغام سن رہا ہے. تو اگر اس عمل کی نیت اچھی ہوگی تو یقیناً یہ عمل بہت زیادہ بھاری بھرکم ہوگا، کار آمد ہوگا. اور یہ جو حدیث مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جو علم کی طلب میں کسی راستے کو طے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بدولت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ علم تو چھوٹی سی چھوٹی بات کا بھی ہوتا ہے اور بڑے سے بڑی معلومات کا بھی ہوتا ہے. نیت کے اوپر سارے دار و مدار ہیں. حدیث مبارک میں علم کی اتنی فضیلت بیان فرمائی، فرمایا کہ کسی کو ایک مسئلہ سکھا دینا ہزار رکعت نوافل پڑھنے سے زیادہ افضل اور بہتر ہے. اور علم سے اللہ پاک نے جس کو نواز دیا اس کے لیے جو آپ نے فضائل بیان فرمائے، انسان جب ان فضائل کو سنتا ہے، پڑھتا ہے، دیکھتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ علم کو اللہ پاک نے کتنا افضل العبادات بنایا. اب وہ علم جس انداز سے بھی انسان حاصل کرے، اپنی بساط کے مطابق، اپنی سمجھ بوجھ کے لحاظ سے نیت اچھی ہوگی تو تھوڑا سا بھی علم اگر وہ حاصل کر رہا ہے اخلاص کے جذبوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ یہ فضیلت اس کو بھی عطا فرمائیں گے کہ اس کے اس دنیاوی عمل کی بدولت آخرت میں اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان فرمائیں گے. جس لحاظ سے یہ بہت بڑی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جو کسی ایسے راستے پر چلتا ہے کہ جس کے اندر اس کا مطلوب علم کا حصول ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کی بدولت اس کے لیے جنت کے راستے آسان فرما دیتے ہیں. اگلا جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا کہ کوئی جماعت اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر یعنی مسجد میں جمع ہو کر بیٹھ جائے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرے، یا اللہ کی کتاب کا درس و تدریس کرے، یا اللہ کی دین کی باتوں کو سننا سنانے کے لیے بیٹھ جائے، تو اس وقت وہ لوگ اس مقصد کے لیے جب جمع ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور چاروں طرف سے اللہ کی رحمت کے فرشتے اس مجلس کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں. رحمت کے فرشتوں کے گھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور رحمت کے فرشتے اطراف کے اندر آئے ہوئے اس کے اوپر اپنے پروں سے سائبان بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان بندوں کے لیے دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ لوگ آپ کے دین کی خاطر جمع ہوئے ہیں، اے اللہ آپ ان کو اپنی رحمت اور مغفرت سے معطر اور منور فرما دیجیے، نواز دیجیے، ان پر اپنی رحمت نازل فرمائیے، ان کے گناہ معاف فرمائیے اور ان کو دین کی توفیق عطا فرمائیے. تو غرض یہ کہ متفرق قسم کی اللہ کی اس پاکیزہ مخلوق کی دعائیں ملتی ہیں کہ جب اللہ کی دین کی باتیں سننے کی خاطر انسان اللہ کے گھر میں آ گیا. آتے وقت بہت ہی اچھا طریقہ یہ ہے کہ انسان مسجد میں قدم رکھنے سے پہلے ہی نیت کر لے کہ یا اللہ جب تک میں آپ کے اس گھر کے اندر موجود رہوں میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. تو اس عمل کی بدولت نور نالا نور ہو جائے گا کہ اللہ کے گھر میں موجود ہے اور اس کی حیثیت ایک معتکف کی ہے. معتکف اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوا کرتا ہے. حالت اعتکاف کے اندر وہ کوئی عبادت کرے یا نہ کرے، خاموش بھی اگر بیٹھا ہوا ہے تب بھی اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں. بہت آسان آسان سی سنتیں ہیں لیکن صرف توجہ کی ضرورت ہے. ایک تو مسجد میں داخلے کے وقت یہ اہتمام کر لیا جائے کہ یا اللہ جب تک میں اس مسجد میں موجود رہوں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، اور اہتمام کے ساتھ دایاں قدم داخل کر کے مسجد میں آ جائے، اور جاتے وقت اہتمام کے ساتھ بایاں قدم نکال کر مسجد سے نکلے. پرانے پرانے نمازی ہیں لیکن توجہ نہ ہونے کی وجہ سے، دھیان نہ ہونے کی وجہ سے کبھی نظر پڑتی ہے، انسان دیکھتا ہے آتے وقت الٹا پاؤں مسجد میں داخل کر دیا، آ گئے اور جاتے وقت سیدھا پاؤں نکالا اور چل دیے. حالانکہ یہ اتنا آسان عمل ہے کہ صرف ذرا سی توجہ اگر کر لی جائے تو یہی مسجد میں داخلہ اور مسجد سے نکلنا یہ بھی ایک سنت عمل بن کے اجر و ثواب کا انسان کو مستحق بنا دیتا ہے. اہتمام کے ساتھ مسجد کی سیڑھی پر جب پہنچ گیا، مسجد کے صحن میں جب قدم رکھ رہا ہے، جس جگہ انسان چپل اتار کر ننگے پاؤں ہوتا ہے، یہ ہے مسجد کی حدود. اس وقت انسان کو یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ وہاں پہنچ کر چپل اتارنے میں تو سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے الٹے پاؤں کی چپل اتارے، قدم باہر نکال کے وہیں سیڑھی پر رکھ لے یا چپل کے اوپر رکھ لے، اور اس کے بعد دایاں قدم نکال لے چپل سے. یہ عمل کہ پاؤں کے اندر جوتی کا پہننا، جوتی کو پاؤں سے نکالنا، رات دن کئی مرتبہ ہم کرتے ہیں، پل پل پہ چپل پہنی اتار دی پہنی اتار دی، لیکن صرف اہتمام کر لیا جائے کہ جب کبھی جوتی اور چپل استعمال کرنے کا وقت آیا تو دائیں طرف کو مقدم رکھا جائے، جب اتارنے کا وقت آیا تو بائیں طرف کو مقدم رکھا جائے. دن میں کتنی مرتبہ ہم اور آپ بیت الخلاء جاتے ہیں، لیکن اہتمام کیا جائے کہ جب بیت الخلاء میں داخل ہوں تو بائیں قدم داخل کریں، جب نکالیں تو دائیں قدم نکالیں. اور مسجد میں اللہ کے فضل و کرم سے داخلے کے موقع ملتے ہیں، تو جب کبھی مسجد میں آنے کا اللہ تعالیٰ سعادت عطا فرمائے تو اہتمام کے ساتھ وہاں پہنچ کر، سیڑھی پر پہنچ کر انسان جب جوتیاں اتارنے لگے تو پہلے بائیں قدم سے اتارے پھر دائیں قدم سے اتارے، اور اس کے بعد دائیں قدم اللہ کے گھر میں اس نیت کے ساتھ رکھے کہ یا اللہ جب تک میں آپ کے گھر میں موجود ہوں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. اس مختصر سی توجہ کے اوپر جو سنت کا اجر و ثواب انسان کو ملتا ہے، یہ سنت کا عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت کو اپنایا اس نے میرے ساتھ محبت کا معاملہ کیا، جس نے میرے ساتھ محبت کی اس نے اللہ کے ساتھ محبت کی. جب بندہ محبت کا ثبوت دے رہا ہے ایک ایسے عمل کے ذریعے سے کہ جس کے اپنانے میں کوئی دشواری بھی نہیں. لباس پوشاک کتنی مرتبہ ہم پہنتے ہیں اتارتے ہیں، صرف توجہ اور دھیان کی ضرورت ہے کہ جب پہنا جائے دائیں جانب کو مقدم رکھا جائے. قمیض پہنے تو دائیں آستین پہلے پہنے، بنیان پہنے تو دائیں طرف کو پہلے پہنے، شلوار پہنے تو دائیں پائچے کو پہلے ڈالے، اتارنے کا موقع آئے تو بائیں جانب کو مقدم رکھ لے کہ بایاں پائچہ پہلے اتارے، آستین کے اندر بائیں آستین کو پہلے، بنیان کے اندر بائیں آستین کو پہلے. تو اس تقدیم اور تاخیر کا اہتمام کر لینے والا اپنے آپ کو سنتوں کے اندر ڈھالنے والا بن جاتا ہے، اور ایک ایک سنت کے اندر اللہ پاک نے جو نورانیت رکھی ہے، جو سکون اور رحمت کے معاملے رکھے ہیں، وہ انسان پہ محسوس کرتا ہے. بزرگان دین نے تو ساری زندگی اہتمام سنت میں گزاری. حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں ایک شخص آیا، 10 سال گزار کر واپس جا رہا تھا، مایوس ہو کے کہا کہ حضرت بڑا بزرگ سمجھ کر آیا تھا لیکن وہ بزرگی دکھائی نہ دی. فرمایا کہ بھائی ہماری بزرگی کے اندر یہ بتاؤ کہ 10 سال ہمارے پاس رہے کوئی ایک عمل تمہاری نگاہوں میں ایسا ہے جو خلاف سنت ہو، جو تم بتا سکو کہ میں نے سنت کے خلاف یہ عمل کیا تھا؟ کہا کہ نہیں، ایسا تو کوئی عمل میں نے نہ دیکھا کہ آپ نے کوئی عمل سنت کے خلاف کیا ہو. تو فرمایا کہ اس سے بڑی اور کیا بزرگی چاہتے ہو کہ زندگی انسان کی سنت کے نقشوں کے مطابق چل رہی ہو، اس سے بڑھ کر اور کیا بزرگی چاہیے؟ لوگ بزرگی سمجھتے ہیں کہ پانی کے اوپر چل کے دکھا دو، آگ کے اندر کود کے دکھا دو، اور کرامات اور معجزات دکھا دو. بزرگی تو اتباع سنت کا نام ہے کہ انسان اتنا زیادہ شیدائی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اتنا زیادہ جان نشاور کرنے والا ہو کہ جب پتہ چل جائے کہ یہ عمل سنت ہے. کتنی مرتبہ ہم اور آپ پانی پیتے ہیں لیکن اہتمام کے ساتھ جس وقت پانی پینا ہو دائیں ہاتھ میں گلاس لے لیا جائے، ایک نظر پانی میں دیکھ لیا جائے کہ کوئی کچرا کوئی کیڑا مکوڑا تو اس کے اندر موجود نہیں، اور آس پاس ٹوپی موجود ہو ٹوپی پہن لی جائے، بیٹھ جائے. یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں لیکن ایک ہی عمل میں کئی سنتیں جمع ہو جاتی ہیں کہ دائیں ہاتھ سے پانی کو ایک نظر دیکھ لے کہ اس میں کوئی کچرا کوئی کیڑا مکوڑا کوئی ایزا پہنچانے والی چیز نہ ہو، اور پھر سر ڈھک کے بیٹھ کر بسم اللہ پڑھ کے پانی کا آغاز کر لے، پیتے وقت 3 سانس لے لے، 3 گھونٹ میں پانی پیے اور پی لینے کے بعد الحمدللہ کہہ دے. یہ مختصر سا عمل جو ہمارا فطری تقاضا ہے کہ پانی پیے بغیر ہمارا جینا دشوار ہے، لیکن اس اہتمام کے ساتھ اگر انسان پانی پی لے گا تو یہی پانی پینے کا عمل ایک بہت بڑی سنت بن جاتا ہے. کھانا ہم اور آپ کتنی مرتبہ کھاتے ہیں، ہر کھانے کے وقت انسان اہتمام کے ساتھ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوئے، کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوئے. یہ دونوں عمل سنت کی بدولت اس پورے کھانے کے اندر برکت پیدا کر دیتے ہیں. کھانا ہمیشہ انسان بسم اللہ پڑھ کے جب شروع کرتا ہے تو اتنا برکت والا ہو جاتا ہے کہ تھوڑا کھانا بھی کافی ہو جاتا ہے، اپنے سامنے سے آرام سے تسلی سے اللہ کی نعمت سمجھ کر بسم اللہ پڑھ کے شروع کرے اور کھانے کے بعد الحمدللہ کہہ لے. تو یہ 24 گھنٹوں کے اندر ہمارا ہر عمل جو سہل اور بالکل جس کو ہم اپنائے ہوئے ہیں لیکن معمولی سی توجہ اگر کر لی جائے تو وہی عمل سنت بن جاتا ہے. لباس ہم اور آپ پہنتے ہیں, شلوار تھوڑی ڈھیلی ہو گئی, ٹکنے سے نیچے آ گئی, تو یہی عمل گناہ کبیرہ کا مرتکب بنا دیتا ہے انسان کو. کہ مرد کے لیے ٹخنے کا کھولنا ضروری ہے, تھوڑا سا اہتمام کر کے انسان اپنے لباس کو اس حد تک رکھے کہ ٹخنا کھلا رہے, تو یہی عمل اس کے سنت ہونے کے ناطے خیر و برکت کو سمیٹنے والا ہے. مونچھیں بڑی ہو رہی انسان اس لحاظ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑیاں بڑھاؤ, مونچھیں کٹاؤ, تو مونچھوں کو تراشنے کا آپ نے حکم دیا. جب کبھی مونچھ اتنی بڑی ہو جائے کہ وہ لبوں پر آ رہی ہو کہ پانی پیتے وقت, مونچھ پانی کے اندر شربت اور چائے پیتے وقت اس کے اندر جا رہی ہو, فرمایا کہ کراہت والا عمل ہے. ہمارے چائے اور پانی کے اندر, دودھ کے اندر, شربت کے اندر ایک معمولی سا بال گر جائے اتنی کراہیت آتی ہے کہ انسان اس کو پینا گوارا نہیں کرتا. چہ جائے کہ مونچھیں پوری لمبی لمبی بڑی ہوئی ہوں اور پانی کے اندر وہ گیلی ہو رہی ہوں, چائے کے اندر گیلی ہو رہی ہوں اور انسان وہ پیے, کتنا زیادہ معیوب عمل ہے. تو صرف اس خاطر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ مونچھیں کترواؤ, داڑھی بڑھاؤ, اس عمل کو اپنانے کی خاطر جب کبھی مونچھیں بڑی ہو جائے انسان اس کو کاٹ کے لب اپنے صاف رکھے. تو یہ عمل سنت ہونے کے ناطے خیر و برکت کو سمیٹنے والا ہے. نمازوں کے اندر ہم اور آپ آتے ہیں, صف کے اندر شریک ہوتے ہیں, امام نے ابھی رکوع کر لیا, رکوع نکل گیا, اب کھڑے ہوئے ہاتھ لٹکائے ہوئے, کیوں؟ اس لیے کہ حرکات تو گئی, اب جب امام واپس پلٹ کر آئے گا تب ہم امام کے ساتھ شریک ہو جائیں گے. اتنی بڑی محرومی ہے کہ عبادت جاری ہے, سارے تو عبادت میں لگے ہوئے ہیں, عبادت میں لگنے کے ساتھ ہی اجر و ثواب شروع ہو جاتا ہے. حدیث مبارک کے اندر تعلیم یہ ہے کہ جس لمحے پاؤ امام کے پاس پہنچو اور امام کو جس حالت میں پاؤ شرک شروع کرو. بھلے امام ابھی ابھی رکوع سے اٹھا ہے, فوراً نیت باندھ کے نماز میں شریک ہو جاؤ. امام سجدے میں چلا گیا, ایک سجدہ کر چکا, دوسرے سجدے کے درمیان کے لیے بیٹھا ہوا ہے, اسی وقت وہیں شریک ہو جاؤ. جہاں جس حالت میں انسان جس کو پائے فوراً شریک ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ تعلیم نبوی یہ ہے کہ جس نیکی کے اندر تم پہنچ چکے ہو, کوئی رکاوٹ موجود نہیں, فوری طور پر شریک ہو جاؤ. تو یہ معمولی معمولی سے عمل ہے جو ہماری زندگی میں بار بار ہمارے سامنے آتے ہیں, اگر ہم اہتمام کریں تو یہی عمل ایک بہت بڑے اجر و ثواب کے مستحق بنانے کا باعث بن جاتا ہے. تو غرض یہ کہ مسجد میں آنا اور جانا کئی مرتبہ ہمارا ہوتا ہے, اہتمام کے ساتھ یہ اہتمام رکھا جائے کہ جب مسجد کی سیڑھی پر پہنچ گئے, جوتی اتارنے کا وقت آیا تو بائیں قدم سے پہلے اتاری جائے, اور اس کے بعد داخلے کا وقت آیا تو دائیں قدم رکھ کے مسجد میں داخل ہو جائے, اور دعا بھی کر لے کہ یا اللہ میں جب تک مسجد میں ہوں اعتکاف نیت کرتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا مانگے کہ یا اللہ اپنی رحمت کے دروازے مجھ پر کھول دے. ظاہر ہے کہ اللہ پاک نے مسجدوں کو ایسا خطہ بنایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر بقاع الارض مساجدها, روئے زمین پر سب سے بہترین خطے جن کو اللہ پاک نے چنا ہے وہ مسجد کے خطے ہوتے ہیں. تو ایک پاکیزہ خطے میں آ رہا ہے, پاک صاف ہونے کے لیے آ رہا ہے, صاف ستھرے دربار میں داخل ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ سے مسنون عمل کے مطابق درود شریف پڑھے اور اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اے اللہ میرے لیے بھی تو اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. کئی لوگ مسجد میں آتے ہیں لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے وہ مسجد میں داخل ہونے کے ساتھ گناہ ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے. مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ انسان مسجد میں آتا ہے چپل چوری کرنے کی نیت سے, نماز پڑھنا مقصود نہیں, وہ نمازی کے بھیس میں آیا ہے اس نیت سے, وہ آنے کے ساتھ ہی اس کا ارادہ یہ تھا کہ اچھی اچھی صاف ستھری چپلیں اٹھا کر لے کر جاؤں گا. تو اس کا مسجد میں داخل ہونا چونکہ نماز کی نیت سے نہیں, بسا اوقات بے وضو ہی ہوتا ہے, وہ حال ہو گیا نمازی والا بناتا ہے, مسجد میں داخل ہونے کے بعد اچھی اچھی چپلیں چن کر جاتا ہے, تو وہ بھی انسان مسجد میں آیا لیکن اپنے لیے وبال کا سامان کر رہا ہے. بعض دفعہ سائلین, گداگر, فقیر جن کا پیشہ ہی مانگنا ہے وہ صرف اس نیت سے مسجد میں آتے ہیں, باہر مانگتے مانگتے پھر وہ دیکھتے ہیں چلو آج مسجد کا رخ کر لو, تو حال ہو لیا ابن ایسا اپناتے ہیں, بسا اوقات وضو ہے بعض دفعہ وضو نہیں ہے, آ گئے نمازی کے بھیس میں اس نیت سے کہ آج مسجد کے اندر مانگا جائے. تو اس قسم کے فاسد نیت لے کر آنے والا بھی آ رہا ہے اور وہ بھی مسجد میں داخل ہو رہا ہے لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے وہ ثواب کے بجائے عذاب کا حقدار بن رہا ہے, اور آنے والا اللہ کا نیک بندہ نمازی بھی آ رہا ہے. آتے وقت وہ اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاک گھر کے اندر پاک نیت لے کر آئے اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرے کہ یا اللہ میرا آنا یہ خیر و برکت کا باعث ہو اور آپ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں. ایک مرتبہ بھی انسان کی حاضری قبول ہو جائے تو انسان کا دل خود گواہی دیتا ہے کہ آج لطف آ گیا عبادت کر کے. اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت انجام دے کر, اس سے دعائیں مانگ کر, اس کے سامنے گڑ گڑا کر جو دل کو مزہ آیا, لطف آیا, معلوم ہوتا ہے کہ حاضری قبول ہوئی ہے. اور ایک انسان آ رہا ہے, جا رہا ہے, دس چکر لگا رہا ہے, لیکن خیالات اس کے دنیا کے اندر دنیاوی دلدلوں کے اندر دھسے ہوئے ہیں. سوچ اور بچار ساری دنیا کے چکروں میں پھنسی ہوئی, اسے پتہ ہی نہیں کہ آج میں نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی, دوسری میں کون سی پڑھی, تیسری میں کون سی, اس لیے دھیان اور توجہ ہی نہیں, توجہ دوسری تیسری دنیاوی چکروں کے اندر تھی تو معلوم ہی نہیں ہوا کہ تین نگاہ پڑھی کہ چار پڑھی, کون سی سورت پہلے پڑھی, کون سی بعد میں پڑھی. وجہ کیا تھی؟ اہتمام نہیں تھا دل میں, وہ خشوع اور خضوع اور وہ اہمیت نہیں تھی کہ میں کس کے دربار میں آ رہا ہوں, کس کی عبادت انجام دے رہا ہوں. تھوڑی سی توجہ اگر ہو, دھیان ہو, وہی عبادت جو دوسروں کے ساتھ مل کر کر رہا ہے, دوسرا آدمی اس کے اندر لطف پا رہا ہے, یہ بے لطف جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک آدمی خوشی اور خضوع اور دھیان کے ساتھ اللہ کے گھر کی حاضری دے رہا ہے اور وہاں بیٹھ کر فرصت کے اندر تلاوت کلام پاک کر رہا ہے, ذکر و اذکار کر رہا ہے, اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے, گڑ گڑا رہا ہے اور کچھ نہ صحیح, خاموش بھی بیٹھا ہوا ہے, کم از کم دنیا کے اندر اس خطے کے اندر موجود ہے جو خیر بقاع الارض, روح زمین کے سب سے زیادہ پاکیزہ مقدس خطے وہ یہ مسجد کے خطے ہیں. کم از کم اس پاکیزہ خطے میں بیٹھا ہوا ہے, دنیا کی آلودگیوں سے تو بچا ہوا ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ یہ جتنی بھی زمین پر بننے والی مساجد ہیں, یہ مساجد آسمان والی مخلوق کو اس طرح چمکتی دمکتی دکھائی دیتی ہیں جس طرح زمین والوں کو رات کی تاریکیوں میں آسمان کے ستارے چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو یہ چمکتے دمکتے بقائے نور وہ خطے جو پاکیزہ, ان پاکیزہ خطوں میں آ کر کوئی بیٹھنے والا, عبادت کرنے والا, اللہ سے مانگنے والا, ذکر اللہ کرنے والا, اللہ کی باتیں کرنے والا, اللہ کی باتیں سننے والا, اس قسم کی محفل اور مجلس میں آنے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاروں طرف سے فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں, اپنے پروں سے گھیر لینا. فرشتوں کو اللہ پاک نے ایسا منور اور نورانی مخلوق بنایا کہ بعض دفعہ ان فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ حضرت انسان کو اعزاز عطا فرماتے ہیں. علم کی فضیلت میں طالب علم کے اعزاز کو بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب طالب علم علم کی طلب کے لیے چلتا ہے تو فرشتے آ کر اپنے پر اس کے سامنے بچھا دیتے ہیں. کئی قوموں کے اندر اس طرح ہوا کرتا ہے کہ وہ اپنے بادشاہ کے لیے, سردار کے لیے, اپنے کسی پیشوا کے لیے بہت سی اچھی اچھی چیزیں اس کے لیے اور کچھ نہ صحیح, اس کے راستوں کے اندر عمدہ قسم کے قالین بچھائے جاتے ہیں, اس کے راستے کو آراستہ کیا جاتا ہے, مزین کیا جاتا ہے اس کے اعزاز کے لیے, اس کی عزت افزائی کے لیے. اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے معزز بندوں کے لیے ایسے انتظامات کیے ہوئے ہیں جو بظاہر ہمیں ان سر کی آنکھوں سے تو دکھائی نہیں دیتے لیکن دل کی بصیرت دیکھتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت صادق و مصدوق کے زبان مبارک سے جو بات نکلی وہ ہماری آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز سے زیادہ محقق ہے. ہماری آنکھ تو پھر بھی غلطی کر سکتی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات وہ غلط نہیں ہو سکتی. جو آپ نے فرما دیا وہ اٹل ہے, وہ 100% سچا ہے. کئی مرتبہ آپ نماز کے اندر ایسا ہوا کہ آگے بڑھے پیچھے ہٹے, بعد میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا سلسلہ تھا کہ آپ نماز میں تھوڑا سا آگے کو بڑھے پھر واپس ہٹے؟ فرمایا کہ نماز پڑھتے پڑھتے جنت سامنے تھی, میں بے ساختہ جنت کی طرف چلنے لگا. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ نماز کے اندر آپ پیچھے کو ہٹے, فرمایا کہ نماز پڑھتے پڑھتے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا منظر سامنے کر دیا تو میں پیچھے ہٹ گیا. تو وہ ہستی وہ ذات کہ جس کی زبان سے کبھی بھی سچ کے علاوہ جھوٹ نکلا ہی نہیں, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, جن کی زبان کو اللہ پاک نے اتنا مبارک بنایا, فرمایا کہ ان کی زبان سے نکلنے والا ہر کلام وہ وحی الہی ہوا کرتی ہے. آپ کی زبان سے ہمیشہ اللہ ہی کی پسند نکلا کرتی تھی. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ کاتب تھے, ہر وقت آپ کی باتوں کو لکھا کرتے تھے. انہوں نے ایک موقع پر پوچھا کہ یا رسول اللہ کبھی کبھار آپ غضبناک ہوا کرتے ہیں اور میں آپ کی باتیں لکھا کرتا ہوں تو حالت غضب کے اندر بھی آپ کی باتیں لکھا کروں یا اس وقت اپنے قلم کو روک لیا کروں؟ فرمایا کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس زمان سے نکلنے والی ہر بات حق اور سچ ہوتی ہے, تم ہر حالت میں میری باتوں کو لکھا کرو, وہ کبھی بھی اس سے باطل نہیں نکلتا. آپ جلال کی حالت میں ہو جمال کی حالت میں ہو, ہر حالت میں آپ کی زبان مبارک وہ حق بات کو بیان کرنے والی تھی. آپ کی زبان اس سچ کو بیان کر کے جا چکی. فرمایا کہ جب کوئی طلب علم کے نکلتا ہے, علم کی طلب کے لیے چلتا ہے, فرشتے آ کر اس کے اعزاز میں اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. اب ہمیں دکھائی دے یا نہ دے, لیکن بصیرت کی نگاہ اس بات کو بتاتی ہے کہ جس کا ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنا زیادہ مضبوط اور پختہ ہوگا, آپ کی باتوں کو جتنا زیادہ دل سے مانتا ہوگا, وہ اس بات کو تسلیم کرے گا کہ طالب علم جب علم کی طلب کے لیے چلتا ہے تو فرشتے یقیناً اس کے اعزاز میں اپنے پروں کو بچھاتے ہیں. تو یہی حال یہاں پر ہے. فرمایا کہ جب اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر کچھ لوگ جمع ہو جائیں, اللہ کی باتیں کریں, اللہ کی یاد کریں, اللہ کی کتاب کا تذکرہ ہو, تلاوت ہو, ذکر و اذکار ہو, واعظ و نصیحت ہو, کسی بھی انداز سے اللہ کی یادیں, اللہ کی باتیں ہو رہی ہوں, تو فرشتے آ کر اس کو گھیر لیتے ہیں. اس محفل کے چاروں اطراف کے اندر فرشتوں کا آ جانا, گھیرا ڈال دینا, یہ اس کی اعزاز کی علامت ہوا کرتی ہے. جس طرح دنیاوی منصب اور عہدوں کے اندر کوئی بڑا منصب والا, بڑا عہدے والا جب کسی سفر پر نکلتا ہے تو چاروں طرف اس کا کتنا پروٹوکول ہوا کرتا ہے, اس کی حفاظت پر کتنے دست مامور ہوا کرتے ہیں, آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے اس کو گھیر کر چلا کرتے ہیں. اللہ پاک نے بھی اپنے بندوں کے لیے ایسے اعزاز کے معاملے فرمائے, اور پھر ان کی ساری وضاحتیں, ساری تفاصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان کروائی کہ جب میرے بندے میری یاد کے اندر میرے گھر میں آ کر بیٹھتے ہیں تو وہاں سکینہ نازل ہوتا ہے, سکون اور راحت اور قرار اور اطمینان والی کیفیت وہاں پر تاری ہوتی ہے, رحمت کی بارش وہاں برستی ہے, اللہ کے فرشتے آ کر اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں, اپنے پروں سے اس کو گھیر لیتے ہیں, اور پھر دعائیں مغفرت کرتے ہیں, التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ جماعت آپ کے گھر میں آ کر بیٹھی ہے, آپ کی یاد میں اور آپ کے تذکرے کر رہی ہے, آپ اس کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش برسائیے, ان کے گناہوں کو معاف فرمائیے, مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے. ظاہر ہے کہ اللہ پاک فرشتوں کی دعا کو قبول فرمائیں گے, کیونکہ فرشتے پاک اور صاف مخلوق ہیں. اللہ ہی نے ان کو یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ تم اس طرح اس عمل کو انجام دو. فرمایا کہ اللہ کی یاد میں مصروف ہونے والے اور اللہ کی باتیں کرنے والے یہ ہم جلسا ایسی محفل ہے, ایسے ہم نشیں ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں جاتا. کوئی آ کر بیٹھ گیا, نیک محفل کے اندر شریک ہو گیا, اللہ تعالیٰ جب رحمت کی بارش برساتے ہیں تو وہ پورے علاقے کو سیراب کرتی ہے, تو اللہ کی رحمت بھی جب برستی ہے تو اس میں گناہگار لوگ بھی بخشے جاتے ہیں, اور بعض دفعہ تو گناہگاروں کے اوپر خاص توجہ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے, خاص نظر کرم ہوتی ہے کہ اس کی بدولت نیکوکاروں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نواز دیتے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ جیتے جی بھی نیک صحبت کو اپنانے کا حکم دیا گیا. انتقال کے بعد بھی پسندیدہ عمل یہ ہے کہ نیک لوگوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے. فرمایا کہ کسی نیک انسان کے آس پاس اس کے قرب و جوار میں اپنے مردوں کو دفن کرو, چونکہ جب اللہ کی رحمت برستی ہے اللہ تعالیٰ سخی داتا ہے, وہ جب رحمت برساتا ہے تو صرف محدود نہیں برساتا, وہ اپنی رحمت کو عام برساتا ہے, تو اس نیک بندے کی بدولت آس پاس بھی رحمتوں کی بارشیں ہوں گی, تو اس مرحوم کو بھی اس نیک بندے کی بدولت اللہ تعالیٰ کی رحمت میسر آ جائے گی. اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے یہ محفل ہے, یہ مجلس ایسی بنائی ہے کہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اس کو ڈھکوا دیتے ہیں اور تجلی کے معاملات فرماتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت سلیمانی روایت میں آتا ہے کہ اتنا وسیع اور عریض تھا کہ اس کے بعد 6 لاکھ نشستیں تھیں, کہ 6 لاکھ افراد اس کے اوپر بیٹھ سکتے تھے, ایک وسیع اور عریض اور پھیلا ہوا. جب کبھی آپ سفر کا ارادہ فرماتے, حکم فرماتے تو تمام انسان اس کے اوپر جلوہ افروز ہو جاتے, اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ جاتے, اس کے بعد پھر جانوروں کو حکم دیا جاتا, جانور آ کر اس پر سوار ہو جاتے اور دیگر مخلوقات آ جاتی سلسلہ وار, اور پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ تم بھی تیاری شروع کرو, سفر تیار ہے. تو فرشتے آتے اور فرشتے اس پرندے آتے اور پرندے اس تخت کے اوپر اس طرح سوار ہوتے تھے کہ وہ بیٹھنے کے بجائے وہ آ کر اس تخت کے اوپر پرواز شروع کر دیتے اور اپنے پروں کے ذریعے سے اس پورے تخت کا ایک تھوڑا چھت بنا لیا کرتے تھے, چھپر بنا لیا کرتے تھے, اور اس کے بعد حکم ہوتا تو وہ پورا 6 لاکھ نشست والا تخت اللہ کے حکم سے اڑنا شروع ہوتا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس تخت کی سپیڈ ہم نے اتنی تیز رکھی، غدوہا شہر و رواحہا شہر، صبح سے لے کر دوپہر تک وہ 1 مہینے کی مسافت طے کر لیا کرتا تھا، اور دوپہر سے لے کر شام تک 1 مہینے کی مسافت طے کر لیا کرتا تھا. تو وہاں تو اللہ پاک نے یہ انتظام کروایا تھا کہ پرندے اس تخت کو آ کر اس کے پر پرواز شروع کرتے، اور اس پرواز کے ذریعے اپنے پروں کے ذریعے سے اس پورے تخت پر سایہ کر لیا کرتے تھے. اور حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت اس پرواز کے دوران کیا ہوتی تھی؟ سر جھکائے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مشغول ہوتے تھے، شکر کے پیکر بن جایا کرتے تھے کہ اللہ پاک نے ایسی ایسی نعمتوں کے معاملات فرمائے، اور وہ اعزاز عطا فرمائے کہ اتنا بڑا تخت عطا فرما دیا اور وہ ہواؤں کے اندر اڑتا پھر رہا ہے. جس طرف حکم دے دیا کرتے تھے ہوائیں اس طرف اڑا کر لے جایا کرتی تھی. تو پے کرو عز و انکساری بن کر سر جھکائے ہوئے، دائیں بائیں دیکھے بغیر، نیچے کی طرف جھانکے بغیر، سر جھکا کر اس وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو جایا کرتے تھے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں جمع ہونا اللہ کی عبادت کے لیے، اور پھر ذکر و اذکار کے لیے، تلاوت کلام پاک کے لیے، اللہ کی یاد، اللہ کی بات کے لیے، اور دین اسلام کی باتیں سننے کے لیے. یقیناً اتنا زیادہ یہ اللہ کے ہاں قدر و منزلت والا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اتارتے ہیں، فرشتے اپنے پروں کے ذریعے اس میں بالکل ڈھانپ لیتے ہیں، اور پھر دعائیں دیا کرتے ہیں، استغفار کیا کرتے ہیں، اور ان کے لیے مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کیا کرتے ہیں. تو ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا یقیناً یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی یادوں کے لیے ہوا کرتا ہے، اللہ کی باتوں کے لیے ہوا کرتا ہے، دین اسلام کی سیکھنے کے لیے ہوا کرتا ہے کہ یہاں جب ہم جمع ہوتے ہیں تو کئی چیزیں ایسی سامنے آ جاتی ہیں کہ انسان کو نئی چیز سیکھنے کو مل جاتی ہے، دین کی کوئی نئی معلومات مل جاتی ہے، یا بعض دفعہ کوئی پرانی چیز دوبارہ سے سامنے آ جاتی ہے کہ جو انسان کے عمل میں نہیں تھی. وہ چیز جب سامنے آئی، توجہ ہو گئی، اس کو انسان نے عمل کے اندر اپنا لیا، تو یقیناً یہ محفل کے اندر آنا انسان کے لیے کارگر ہو گیا. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے دوسرے شیخ حضرت جناب ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیر و مرشد اپنے بزرگ کی صحبت میں جب جاتا تھا تو ہر محفل کے اندر یہی نیت لے کر جاتا تھا کہ آج کوئی نہ کوئی نئی چیز سیکھ کر آؤں گا. میں پورا ان کا واعظ سنتا اور اس واعظ کے اندر میری توجہ یہی ہوتی تھی کوئی نئی چیز مجھے اور مل جائے. جب مل جاتی اس کو نوٹ کر لیتا اور اس کے اوپر عمل شروع کر دیتا. کوئی سنت، کوئی عمل، کوئی طریقہ کار، کوئی مالی معاملات کے لحاظ سے، کوئی اپنے اخلاقی کردار کے لحاظ سے، کوئی اپنے اتار چڑھاؤ کے لحاظ سے، ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں سامنے آتی، تو جو نئی چیز مجھے ملتی ہے میں اپنے پلوے سے باندھ لیتا کہ آج مجھے اس محفل کے اندر یہ چیز ملی اور آج ہی سے مجھے اس کو اپنے عمل کے اندر اپنانا ہے. اور قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. تو انسان اگر اس نیت کے ساتھ، اس دھیان کے ساتھ نئے محفل اور مجلس کو اپنائے، اپنی اصلاح مطلوب ہو اور دینداری کو اپنانا مقصود ہو، اور اس کی طلب میں انسان نکل کھڑا ہو، اور آتے وقت اگر نیت یہ کی جائے کہ وہاں بہت سے دوست احباب آئیں گے، ان سے ملاقات ہو جائے گی، ہمارے دینی رشتے کے لحاظ سے، روحانی رشتے کے لحاظ سے ہمارے اہل تعلق آئیں گے، ان سے میل ملاقات ہو جائے گی، اور کچھ نہ صحیح اپنے امام صاحب سے ملاقات ہو جائے گی، آمنا سامنا ہو جائے گا. اس نیت کے ساتھ بھی اگر ایک انسان نکلتا ہے اپنے گھر سے تو اس کے اوپر بھی اللہ پاک نے اتنی بڑی فضیلت رکھی. حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اے ابو رزین، کیا میں تم کو اس دین کی اصل اور جڑ اور بنیاد نہ بتا دوں کہ جس کی وجہ سے تم دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کر لو؟ آپ نے پھر ان کو وہ جڑ اور بنیاد بتائی کہ اس دین کی اصل جڑ اور بنیاد وہ یہ ہے. فرمایا کہ تم اہل ذکر کی مجلس کو لازم پکڑ لو. جہاں کہیں اللہ کی باتیں ہوتی ہوں، اللہ کی یاد ہوتی ہو، ذکر کی محفلیں لگتی ہوں، ذکر کے حلقے لگتے ہوں، کہ جہاں کہیں ذکر اللہ بھلے وہ تسبیحات کی شکل میں ہوتا ہو یا اللہ کے تذکرے کی شکل میں ہوتا ہو، ایسی محفلوں کو لازم پکڑ لو، وہاں جایا کرو، اللہ کی یاد کے اندر منہمک رہا کرو. اور دوسری چیز آپ نے فرمائی کہ جب تنہا ہوا کرو تب بھی تم اپنی زبان کو مسلسل اللہ کی یاد کے اندر متحرک رکھا کرو. کہ تمہاری محفل اور مجلس وہ بھی اللہ کی یاد کے ساتھ وابستہ ہو، تنہائی کے اندر بھی تمہاری زبان اللہ کی یاد کے اندر حرکت کر رہی ہو. اور تیسرے فرمایا کہ تم محبت کسی سے کرو تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے محبت رکھو، کسی سے بھی محبت کر رہے ہو تو اللہ کی رضا کی خاطر. اور چوتھی چیز آپ نے بیان فرمائی کہ جب کسی سے نفرت رکھو، بغض رکھو تو صرف اللہ کی خاطر. یہ بغض رکھنا، نفرت کرنا، کسی سے عداوت رکھنا اللہ کی رضا کی خاطر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھنا. جو اللہ کا دشمن وہ ہمارا دشمن، جو اللہ کے رسول کا دشمن وہ ہمارا دشمن، جو ہمارے صحابہ کا دشمن وہ ہمارا دشمن، جو کتاب اللہ کا دشمن وہ ہمارا دشمن، جو مذہب اسلام کا دشمن وہ ہمارا دشمن، جو دین کا دشمن وہ ہمارا دشمن، جو دینداروں کا دشمن وہ ہمارا دشمن. ہر وہ نسبت جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، اس نسبت کے ساتھ دشمنی رکھنے والا وہ اللہ کا دشمن وہ ہمارا دشمن. تو یقیناً اس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے، کھرا کھوٹا الگ ہو جاتا ہے کہ ہماری دشمنی اور دوستی کا معیار اللہ کی ذات ہو، کہ محبت اللہ کی ذات کی خاطر، دشمنی اللہ کی ذات کی خاطر. بعض دفعہ دین اسلام کے اندر کوئی توہین کر دیتا ہے، کوئی تحقیر کر دیتا ہے، کوئی بیٹھ بھی کر بیٹھتا ہے، تو اس سے صرف اس وجہ سے کہ اس نے دین اسلام کی گستاخی کی، اس وجہ سے اس سے عداوت رکھی جائے، تو یہ عداوت اللہ کی خاطر ہوگی. اس کی ذات سے دشمنی نہ تھی، لیکن یہ اتنا گستاخ ہے کہ دین اسلام کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، بعض دفعہ سنت نبوی کی گستاخی کرتا ہے. داڑھی، ٹوپی، لباس پوشاک، یہ ساری چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالیاں ہیں. کسی نے داڑھی رکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی میں کہ میں بھی اپنی ٹوٹی پھوٹی محنت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو اپنا لوں. اس صورت کو اپنانے والے کے اوپر اگر کوئی طنز کرتا ہے، تانا دیتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، اول تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. چونکہ کسی بھی سنت کا مذاق اڑانے والا در حقیقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مذاق اڑانے والا ہے. جس طرح آپ کے دور میں جن لوگوں نے آپ کی توہین کی، آپ کی تحقیر کی، آپ کی تذلیل کی، کافر تھے. اور اسی طرح آپ کی باتوں کی یا آپ کی نقل و حرکت کی نقالی کی مذاق اڑانے کے انداز میں کافر تھے. آج اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات با برکات ہمارے درمیان موجود نہیں، لیکن آپ کے زندہ تابعین کی سنت ہمارے درمیان موجود ہے، تو اگر ایک انسان کسی سنت کا مذاق اڑاتا ہے تو اس کو اس سنت پر عمل کرنے والے سے نفرت نہیں. در حقیقت اس سنت کا اصل جو مرکز اور محور ہے، منبع ہے، اس کی اس نے توہین کی ہے. کیونکہ نقالی کرنے والا تو اس نے اپنے آپ کو ڈھالا ہے اس نقشے میں جو نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اگر اس کی توہین کوئی کر رہا ہے، دو چیزیں ہیں، ایک تو انسان خود عملی طور پر کسی سنت کو نہیں اپنا پا رہا، یہ شخص توہین کا مرتکب نہیں، لیکن ایک انسان اس سنت کو اپنانے والے کے اوپر برملا مذاق اڑا دے، کوئی توہین والے جملے کر دے، اس کو کسی جانور کے ساتھ تشبیہ دے دے، یا اس کی داڑھی کو کسی اور ایسی حقیر چیز کے ساتھ تشبیہ دے دے، تو یہ انسان اس جرم کی وجہ سے، اس توہین کی وجہ سے، اس سنت کا مذاق اڑانے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ایک انسان زندگی بھر داڑھی نہ رکھے، اس کے نہ رکھنے کی وجہ سے کافر نہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ سنت ہے، ایک واجب عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنانے کا حکم دیا، لیکن ابھی تک اس کو اس کی توفیق نہ ملی، کوئی اس کی مجبوری ہے جس کی وجہ سے اب تک اس کو نہیں رکھ پا رہا، لیکن دل کے اندر ندامت ہے، شرمندہ ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتا ہے کہ یا اللہ جب مجھے موقع ملے گا ضرور اس سنت کو زندہ کروں گا. تو دل کے اندر ندامت کے ساتھ اگر وہ اس عمل کو اپنا رہا ہے تو یہ ان گناہگاروں کی طرح سے کہ دوسرے تیسرے گناہ کرنے والا گناہ کر رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، تو دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا. لیکن ایک انسان اگر اسی سنت کا مذاق اڑا لے گا تو یقیناً دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک نقل و حرکت، وہ زندہ اور تابندہ ہمارے درمیان موجود، اس کو اپنانے والا، دل و جان سے لگانے والا، وہ اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنانے والا ہے. اس لحاظ سے یہ بڑے حساس پہلو ہوا کرتے ہیں کہ عمل کو اپنانا اور عمل کو چھوڑ دینا. ایک طرف تو ایک انسان اپنے لیے خیر کا معاملہ کر لیتا ہے، دوسری طرف دوسرے انسان اسی عمل کو چھوڑ کر بسا اوقات اس قسم کی قبیح حرکتیں کر کے اپنے لیے برے سودے کر لیا کرتا ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ اللہ کے گھروں میں آ کر بیٹھنے والے، اللہ کی یاد کے اندر مشغول ہونے والے، جو اپنی زبان کو تنہائی میں بھی اور مجمع کے اندر بھی ہمیشہ متحرک رہنے والے، اور محبت رکھے تو اللہ کی ذات کی خاطر، نفرت رکھے تو اللہ کی ذات کی خاطر. تو اگر کسی سے انسان نفرت رکھ رہا ہے صرف اللہ کی ذات کی خاطر، تو یہ بھی پھر عبادت بن جاتی ہے. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت ہو تو اللہ کی خاطر، بغض ہو تو اللہ کی خاطر. چار چیزیں آپ نے بیان فرمائی کہ اے ابو رضی، دین کی اصل اور جڑ اور بنیاد کہ تم ذکر اللہ کی محفلوں کو ہمیشہ اپناتے رہو، تنہائی کے اندر اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے متحرک رکھو. تیسری چیز آپ نے فرمائی کہ اللہ کی رضا کی خاطر محبت رکھو. چوتھی چیز آپ نے بیان فرمائی کہ اللہ کی رضا کی خاطر تم بغض و عداوت رکھو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس قدر شدت کے ساتھ سنتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، ایک ایک چیز جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عادتاً بھی کی تھی اس تک کو بھی اپنایا کرتے تھے. دوران سفر اگر کسی موقع پر آپ استنجے کے لیے کسی درخت کے نیچے جا کر بیٹھے، اس جگہ کو بھی انہوں نے محفوظ کر لیا کہ اس جگہ پر آپ نے قیام کیا تھا. اس علاقے سے، اس سرزمین سے گزرتے وقت اس نقالی کے اندر جا کر وہاں تھوڑی دیر بیٹھے، اٹھ کر آ گئے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ کیوں؟ فرمایا کہ میں نے اپنے آقا کو دیکھا کہ آپ یہاں آئے تھے استنجے کے لیے، تو استنجا کرنا تو میرے لیے بیت بھی ہے، اس جگہ آ کر میں تھوڑی دیر بیٹھا. اس قدر اہتمام کے ساتھ ایک دفعہ اونٹ کو لے جا کر گھما رہے ہیں، کسی نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ میں نے اپنے آنکھوں کے ایک موقع پر دیکھا تھا اس جگہ پر لا کر آپ بھی اپنے اونٹ کو اس طرح گھما رہے ہیں. تو اس شدت کے ساتھ آپ سنتوں کو زندہ کرنے والے تھے. آپ ہی سے یہ چیز بھی ثابت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب داڑھی ایک مشت ہو جاتی تو داڑھی کو مٹھی میں لے کر جو زائد بال ہوتے وہ تک کاٹ لیا کرتے تھے. حضرات علماء محدثین فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر جو سنتوں کے اتنے شہدائی تھے، ان کا یہ عمل صراحتاً اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشت داڑھی رکھا کرتے تھے. ایک مٹھی کی داڑھی انسان پکڑے تو مشت میں آ جائے، جو اضافی بال ہوں وہ انسان کاٹ لے، تو یہ سنت داڑھی کہلاتی ہے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حدیث بیان کر رہے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر خواتین بھی مسجد میں آیا کرتی تھی، ان کے لیے باقاعدہ پچھلی جگہ ہوتی تھی، ان کا ایک چبوترہ تھا، وہاں خواتین نماز پڑھتی تھی، باپردہ نمازوں کا اہتمام تھا. لیکن بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے اور تبدیلیاں آنے لگی، تو پھر فتنوں کا سلسلہ شروع ہونے لگا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواتین کو مسجدوں میں جانے دو، ان کو مت روکا کرو، عبادت کے لیے وہ آئیں باپردہ اہتمام کے ساتھ، ان کو مت روکا کرو. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کے صاحبزادے کہنے لگے ہم تو روکیں گے، فتنے کا دور دورہ ہے، خواتین مسجد جاتی ہیں، فتنہ اپنی بیوی کو روکیں گے. چونکہ انہوں نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مقابلے میں کہی، اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر حدیث بیان کر رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ خواتین کو مسجد جانے سے نہ روکو، ان کو جانے دیا کرو. اگرچہ بعد میں پھر صحابہ کی بھی رائے یہ ہوئی کہ اب فتنوں کا دور ہے، نوجوان راستے میں آ جاتے ہیں، چھیڑخانی کرتے ہیں، لہٰذا عورتوں کے لیے پھر وہ حدیث جسے آپ نے فرمایا کہ عورت اگر اپنے گھر کے اندر اور جتنا زیادہ کمرے کے اندر، کوٹھڑی کے اندر نماز پڑھے تو وہ زیادہ افضلیت کا باعث ہے، اس کے اوپر فتویٰ دیا گیا. لیکن اس موقع پر جب آپ حدیث بیان کر رہے تھے کہ مسجد میں خواتین کو جانے سے مت روکو، تو انہوں نے اس کے جواب میں برجستہ کہا ہم تو روکیں گے، فتنے کا دور ہے، ہم اپنی بیوی کو منع کریں گے. آپ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ کی حدیث بیان کرتا ہوں، تم کہتے ہو ہم نہیں. ناراض ہو گئے اللہ کی رضا کی خاطر، چونکہ اللہ کی دین کی بات آ گئی. اس وقت سے لے کر مرتے دم تک پھر اپنے اس بیٹے سے کبھی بات نہ کی، رشتہ توڑ دیا. کہ میں رسول اللہ کی حدیث بیان کر رہا تھا کہ مسجد میں خواتین کو آنے سے مت روکو، اور اس نے کہا کہ میں تو روکوں گا، اپنی بیوی کو منع کروں گا. تو یہ ہے محبت اللہ کی خاطر اور دشمنی بھی اللہ کی خاطر. سگا بیٹا ہے، دیندار ہے، ظاہر ہے کہ پڑھے لکھے اس زمانے کا ان صحابی میں سے تابعی ہیں، لیکن دین کی بات آ گئی تو عداوت اور دشمنی اللہ کی خاطر بھی مرتے دم تک اس سے گفتگو نہ فرمائی. خواتین کا مسجد میں آنے کا مسئلہ، خاتون تھی آیا کرتی تھی، تو ہوتے ہوتے ایک بات دیگر، ایک شوہر کا انتقال ہوا شہید ہو گئے، دوسرے نے شادی کی بھی شہید ہو گئے، تیسرے نے شادی کی، تو ہوتے ہوتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح فرمایا حضرت عتیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. تو حضرت عمر کو یہ مناسب نہیں لگتا تھا کہ اب اس دور میں خواتین مسجد آیا کریں تو غیروں کی نظریں ان کی طرف اٹھا کریں، تو ناگوار تو ہوتا تھا لیکن منع بھی نہیں کر پاتے تھے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت تھی، تو صراحتاً منع بھی نہیں کر پاتے لیکن ناگوار بھی گزرتا۔ تو کسی نے کہا کہ تمہارے شوہر کو ناگوار گزرتا ہے مسجد میں جانا، گھر میں پڑھ لیا کرو۔ میں تو جاؤں گی، حضور کی طرف سے اجازت ہے، میں کیوں نہ جاؤں، جاؤں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ گزر گیا، آپ کو شہید کر دیا گیا، ہوتے ہوتے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آ گئے۔ اس وقت بھی وہ مسجد آنے لگی، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناگوار گزرنے لگا کہ بیوی مسجد جائے، کسی غیر کی نظر اس پر اٹھے، تو وہ بھی صراحتاً تو منع نہ کر سکے، ایک تدبیر اختیار کی۔ مغرب عشاء کی کوئی نماز کا وقت تھا اندھیرے کا، تو راستے میں چھپ کر بیٹھ گئے، بیوی کے ٹوہ میں رہے۔ جب بیوی گھر سے نکلی، آئی، کنکر اٹھائے، اس کو مارا اس انداز سے جس طرح کوئی چھیڑ رہا ہو۔ یہ سمٹتی ہوئی جلدی سے مسجد کی طرف چل دی، اور پھر اگلی جب نماز کا وقت آیا تو گھر میں نماز پڑھنے لگی۔ کہا کہ بیگم کیا ہوا، نماز کو نہیں جا رہی؟ کہنے لگی اب دور وہ نہ رہا، اب زمانہ وہ نہیں رہا کہ جس کے اندر مسجد جایا جائے، اب فتنوں کا دور شروع ہو گیا، لوگ چھیڑنے لگے ہیں، اب دور وہ نہیں رہا۔ انہوں نے اس انداز سے اپنی بیوی کو قابو کیا کہ خود ہی خود اس طرح سے چوکنا کیا کہ مسجد نہ جاؤ تو زیادہ بہتر ہے۔ غرض یہ کہ تو ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس موقع پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے بیٹے سے اس بات پر کہ میں حدیث بیان کر رہا تھا پلٹ کر اس نے کہا کہ ہم تو منع کریں گے، ساری زندگی پھر اس سے گفتگو نہ کی۔ تو چوتھی چیز آپ نے بیان فرمائی، محبت اللہ کی خاطر اور عداوت اللہ کی ذات کی خاطر ہو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اے ابو رضی، جانتے ہو جب کوئی شخص اپنے گھر سے اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے نکلتا ہے تو اللہ کی طرف سے 70,000 فرشتے اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں، وہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتے ہیں کہ یا اللہ، یہ آپ کی رضا اور آپ کی چاہت اور محبت میں اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے نکلا ہے، لہذا آپ اس کو اپنی رحمت اور مغفرت کے ساتھ متصف فرما دیں، اس کو اپنی رحمت اور اپنی مغفرت میں مورد بنا دیں، اس کی بخشش اور مغفرت فرما دیں، رحمت کا اس کو حقدار بنا دیں۔ فرشتوں کی دعا، 70,000 فرشتوں کا جھنگٹ انسان کے ساتھ چل رہا ہے، کب؟ جب وہ اخلاص کے ساتھ اپنے کسی مومن مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے نکلا ہے۔ 70,000 فرشتے ساتھ، اور ان کی دعائیں رحمت کی، مغفرت کی، بخشش کی، اور اس کی سفارش کی، تو یقیناً ایک فرشتہ بھی دعا دے دے تو کارآمد ہو جاتی ہے۔ 70,000 فرشتوں کی دعائیں مل رہی ہوں اور انسان اپنے مومن مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہو اخلاص کے ساتھ، صرف اللہ کی رضا اور محبت میں، اتنا بڑا اجر و ثواب والا عمل کہ فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں، مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا کہ اے ابو رضی، اگر تو تم سے ہو سکے تو ان اعمال کو ضرور اپنانا۔ ذکر اللہ کی محفل، تنہائی کے اندر اپنی زبان کو اللہ کی یاد میں مشغول رکھنا، اور محبت اللہ کی رضا کے لیے، دشمنی اللہ کی رضا کے لیے، اور اپنے مومن مسلمان بھائی سے وقتاً فوقتاً ملاقات کیا کرو تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کی رحمت کا حقدار بنا دیتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہم اور آپ جو یہاں جمع ہوتے ہیں، ایک طرف تو اللہ کے گھر، اس کی عبادت کے انجام دہی کے لیے، دوسری طرف یہ نیت کر لی جائے کہ اپنے اہل تعلق سے ملاقات ہو جائے گی، ان کے حال احوال مل جائیں گے، سلام کلام ہو جائے گی، تو اس نیت کے ساتھ انسان بڑھے تو 70,000 فرشتے ساتھ ہوں گے، ان کی رحمت کی دعائیں، مغفرت اور بخشش کی دعائیں، اس کا سرمایہ انسان کو نصیب ہو جائے گا۔ تو اعمال ایسے ہیں کہ انسان نیک عمل کرے، نیت صاف ہو، مقصد سامنے رکھ کے چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی لحاظ سے بھی اس کو نوازتے ہیں، اخروی لحاظ سے بھی اس کو اجر و ثواب کا حقدار بناتے چلے جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے فرمایا کہ جب کسی مسجد کے اندر لوگ جمع ہو جائیں اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں منہمک ہو تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، وہاں سکینہ نازل ہوتا ہے، رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اور فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کیا کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اس محفل اور مجلس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اس مجلس میں کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، اپنی محفل میں اللہ تعالیٰ اس محفل کا تذکرہ کرتے ہیں، چرچا کرتے ہیں کہ میرے بندے میرے گھر میں جمع ہوئے، میری یاد کے اندر، میری باتوں کے اندر وہ میرے تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ اپنی محفل میں فرماتے ہیں۔ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے. بندے فرش پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں, عرش پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یاد فرماتے ہیں. حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, من ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی, جس نے مجھے اپنی دلی دل میں یاد کیا میں بھی اس کو اپنے دلی دل میں یاد کرتا ہوں, اپنی ذات کی حد تک یاد کرتا ہوں. اور فرمایا کہ من ذکرنی فی ملئن ذکرتہ فی ملئن خیر منہ, جس نے مجھے مجمع کے اندر یاد کیا میں اس سے بہتر مجمع کے اندر اس کو یاد کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی یاد, کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا تذکرہ فرمائے, اس کو یاد کرے, کتنا بڑا اعزاز ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ذکر کے محتاج نہیں. فرمایا کہ فذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. پہلے ہمیں حکم دیا کہ فذکرونی, تم مجھے یاد کرو, اس کا نتیجہ تم کو یہ ملے گا کہ اذکرکم, میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا, کبھی فراموش نہیں کروں گا. قرآن کریم اللہ پاک نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد, دیکھو کہ کل تم نے آئندہ کے لیے آخرت میں کیا بھیجا ہے. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تفعلون. فرمایا کہ ولا تكونوا كالذین نسوا اللہ, ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. انساهم انفسهم, وہ اپنے آپ کو ہی بھول بیٹھے. جو دنیا میں آئے دنیا کے رنگ رنگیلیوں میں ایسے مصروف ہو گئے, دنیا کے کام کاج میں ایسے مشغول ہو گئے کہ اللہ ہی کو بھول بیٹھے. ولا تكونوا كالذین نسوا اللہ, ان لوگوں کی طرح مت بن جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. انساهم انفسهم, اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ عذاب مسلط کیا کہ خود ان کو اپنی ذات سے ان فراموش کر دیا. وہ اپنی ذات ہی کو بھول گئے کہ ہم کیوں اس دنیا میں آئے, ہم کیا ہیں, کس لیے بھیجے گئے, ہمارا مقصد زندگی کیا ہے. وہ اسی دنیا کے اندر دھس گئے. تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ تم ان لوگوں کی طرح فراموش مت کرنا, اللہ کو یاد رکھو گے. فذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. دنیا میں بھی آخرت میں بھی جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو یاد رکھے, اللہ تعالیٰ کی معیت بندے کو مل جائے, ظاہر کہ پھر تو بیڑا پار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل امین آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ نے پیغام بھجوایا ہے کہ آپ ابی ابن کعب سے کہہ دیجئے کہ وہ آپ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کرے. آپ نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بارے میں فرمایا کہ اقرأهم ابی ابن کعب, صحابہ کے مجمع کے اندر سب سے زیادہ قرآن کریم پیارا پڑھنے والی شخصیت حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو بلوایا. فرمایا کہ جبریل امین آئے ہیں, اللہ تعالیٰ کا پیغام لائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ ابی ابن کعب آپ کو اللہ کا کلام پڑھ کر سنائے, کیونکہ بڑا پیارا پڑھا کرتے تھے. یہ جملہ سن کر سوال کیا, اوا سبحانی ربی, کیا میرے رب نے میرا نام لے کر ہی پیغام بھیجا ہے؟ اور میں بلا, جی آپ کا نام لے کر جبریل امین پیغام لائے ہیں کہ ابی ابن کعب سے کہو گے کہ وہ کلام اللہ کی تلاوت کرے. یہ سننا تھا کہ ہچکیا اور ہچکیا لگ گئی, رونے لگے زار و قطار, روتے روتے ہچکی ہچکی رو کے گریا تاری ہو گیا کہ میں کہاں اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مجھے یاد فرمایا اور فرمائش کروائی, پیغام بھیجا کہ ابی ابن کعب سے کہو کہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے آپ کو سنائے. انسان کو اگر اندازہ ہو جائے کہ مجھے میرا رب یاد کر رہا ہے, تو یقیناً یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہم اس کو یاد کریں اور اس کو پلٹ کر وہ ہمیں یاد کرے اور ہمارا تذکرہ اس محفل میں کرے کہ جو اس مجمع سے, اس دنیا کے مجمع سے بہتر ہو. اس سے بڑھ کر اعزاز اور کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی یاد تو ایسی ہے, ہم یاد کریں یا نہ کریں, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کی یاد کے اندر, اس کی تسبیح کے اندر مشغول ہے. فرمایا کہ اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, کائنات کا کوئی بھی ذرہ, کوئی بھی چیز ایسی نہیں مگر یہ کہ وہ اللہ کی یاد میں مشغول ہے. ہم تو اس کو یاد کریں یا نہ کریں, پوری کائنات اس کی یاد میں لگی ہوئی ہے. حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ پاک نے زبور عطا فرمائی تھی, پوری کی پوری زبور, اس میں احکام نہیں تھے, حمد و ثنا تھی, اللہ تعالیٰ کا تعریفی کلام تھا. جب وہ تلاوت کرتے تھے یہ پوری فضا ہوا ساکت ہو جاتی تھی, پرندے بھی رک جاتے تھے, اس قدر پیاری آواز میں لحن داؤدی اللہ پاک نے اتنی پیاری آواز عطا فرمائی تھی. تب اس آواز کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت فرماتے تو پورے کائنات میں سکوت کا عالم تاری ہو جاتا, چرند پرند بھی رک جاتے اور سنا کرتے تھے, ہوائیں فضائیں بھی ٹھہر جایا کرتی تھی. تو ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا ہے, اللہ یہ مینڈک رات بھر ٹر ٹر کرتا رہتا ہے, اس کے ٹر ٹرانے کا کیا فائدہ؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ داؤد جانتے ہو یہ صرف ایک مرتبہ ٹر ٹر
شکرانے کے اندر ہزار مرتبہ ہماری تسبیح بیان کر لیتا ہے. تو یہ کائنات کی تو ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور پاکیزگی بیان کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگی ہوئی ہے. یہ تو حضرت انسان کو اللہ پاک نے اعزاز بخش دیا کہ اس کو اپنی یاد کا حکم دے دیا کہ تم بھی ہمیں یاد کیا کرو، پلٹ کر ہم تمہیں یاد کریں گے. اللہ تعالیٰ جب بندے کو یاد کریں تو ظاہر ہے کہ پھر تمہارے کے نہیں آ رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کسی بھی حالت میں لا وارث بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ اس کے مالی وارث بن کر رہا کرتے ہیں. آخر میں فرمایا کہ من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، کہ جو شخص ایسا ہو کہ جس کو اس کے اعمال نے پیچھے چھوڑ دیا ہو تو فرمایا کہ اس کا حسب نسب اس کو آگے نہیں لے جا پائے گا. یعنی جو شخص اپنے عمل کی وجہ سے پیچھے رہ گیا تو محض حسب نسب کی وجہ سے، اونچے خاندان سے ہونے کی وجہ سے وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے گا. ہر انسان کو اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا اور اس کو مکلف بنایا کہ اعمال کرو، ہماری مرضیات کے مطابق زندگی بسر کرو تو تب تم نجات پا جاؤ گے، ورنہ تو حسب نسب کام آنے والا ہوتا. تو حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آخری لمحات میں طوفان آنے کی تیاریاں ہیں، خطرے کا سائرن بن چکا ہے، کشتی میں سارے سوار ہو چکے، آخری لمحات میں فرمایا یا بنی ارکب معنا، ارے میرے پیارے بیٹے میرے ساتھ سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، کافروں کا ساتھ مت دے. قال سآوی الی جبل، میں تو پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یاسمنی من الماء، ابا آپ میری پرواہ نہ کریں، میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ کی چوٹی مجھے پانی سے بچا لے گی. ابھی بات چیت چل رہی تھی، وحال بینہما الموج، پانی کی موج ان دونوں کے درمیان حائل، وکان من المغرقین، بیٹا غرق ہو گیا اور یہ کشتی پانی کے اندر ڈولتی ہوئی اوپر ہوتی چلی گئی. بعد میں جب معاملہ ٹھنڈا ہوا، چھ مہینے کے بعد اما جمی ہوئی، ونادا نوح ربہ فقال رب ان ابنی من اہلی، نوح نے اپنے رب سے فریاد کی، کہا کہ اے رب میرا بیٹا تو میرے گھرانے کا ایک فرد تھا، آپ نے کہا تھا کہ آپ کو اور آپ کے گھرانے کو بچاؤں گا، میرا بیٹا تو تنہا ڈوب گیا. اللہ پاک نے اس کے جواب میں جو ارشاد فرمایا، فرمایا کہ انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے نہیں تھے، وہ اعمال کے لحاظ سے تمہاری اولاد ہونے کو اس نے حق ادا نہ کیا. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا تم کو علم نہ ہو اس کے بارے میں آئندہ مجھ سے سوال مت کرنا، اگر سوال کیا تو جاہلیت میں سے ہو جاؤ گے. فوراً اللہ پاک سے معافی مانگنے لگے، پناہ چاہیے کہ اے رب میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں ایسی چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو. سگا بیٹا ہے، نسب بھی بیٹا ہے، لیکن اعمال اچھے نہ تھے، کرتوت اچھے نہ تھے، کفر کا ساتھ دیا، سامنے کے سامنے غرق کر دیا گیا. انہ لیس من اہلک، وہ آپ کے گھر کا فرد نہ تھا. کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال اچھے نہ تھے، اعمال اچھے نہ ہونے کی وجہ سے برقاب کر دیا گیا. تو اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا عمل اس کو آگے نہ لے جا سکا تو حسب نسب اس کو آگے نہ لے جائے گا. دوسرے لوگ تو اعمال اچھے ہونے کے لیے جنت میں داخل ہو جائیں گے، یہ کہیں کہ میں بھی اسی خاندان کا فرد ہوں، میں بھی سید زادہ ہوں، مجھے بھی جنت کا داخلہ مل جائے. آخری دنوں میں آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے فاطمہ آخرت میں آؤ، اپنی تیاری کر کے آنا، اس گھمنڈ میں مت رہنا کہ محمد کی بیٹی اور بخشی بخشائی ہو جاؤں گی. فرمایا تھا تیاری کر کے آنا، اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ محمد کی بیٹی اور بخشی بخشائی رہوں گی. حضرت صفیہ سے فرمایا کہ پھپھی تیاری کر کے آنا، اس آسرے میں مت رہنا کہ محمد کی پھپھی ہوں بخشی بخشائی ہوں گی. ہر شخص وہاں اپنے اپنے اعمال کے حساب سے آئے گا، تولا جائے گا، اس عمل کے میت اس وزن کے مرحلے سے گزرے گا، پھر نجات کے فیصلے ہوں گے. حضرت ربیعہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی تہجد کے خدمت کیا کرتے تھے، آپ کے لیے وضو کا پانی، مسواک، مصلی، آپ کے لیے ساری تیاریاں، فرماتے کہ میں آپ کے دروازے کے باہر بیٹھا رہتا تھا تہجد کے وقت انتظار میں، بعض دفعہ وہیں ٹیک لگائے لگائے میری آنکھ لگ جاتی، سو جاتا، جیسے آپ کا در دولت کھلتا فوراً میں چوکس ہو کر آپ کے لیے ساری چیزیں مہیا کرتا. ایک دن آپ نے خوش ہو کر فرمایا کہ اے ربیعہ کچھ مانگو، جو تمہاری طلب ہو، جو چاہیے مانگو. فرمایا کہ دو لمحوں کے لیے میں نے سوچا کہ کیا سوال کروں، بہت بڑی آفر آئی ہے تو میں نے دنیا کے اوپر نظر دوڑائی، سوچا کہ دنیا کا کوئی سوال کروں گا تو دنیا تو فانی ہے، جب خود انسان کی ذات باقی نہیں رہے گی تو اس کی ملنے والی چیزیں کہاں باقی رہیں گی، یہ باغات محلہ دنیا کے کر و فر، جب خود دنیا کے اندر انسان کی ذات باقی نہ رہے تو یہ ساری نعمتیں تو فنا ہی فنا ہیں. فرمایا کہ میں نے آخرت کا سوال کیا تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ جس طرح دنیا میں مجھے آپ کی رفاقت ملی ہے میری چاہت ہے کہ آخرت میں بھی آپ کی رفاقت مل جائے آپ کا ساتھ مجھے نصیب ہو جائے پر میں اور کچھ میں نے پھر نظر دوڑائی میں نے کہا کہ یا رسول اللہ بس جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے اندازہ لگائیے سرور کائنات ہیں اور خود آپ کے دل میں یہ دعویٰ پیدا ہوا کہ اس اپنے غلام کے نوازنے کے لیے دعا کے لیے لب کشائی کرنی چاہیے خود آپ نے پیشکش کی کہ اے ربیعہ مانگو کیا چاہیے آخرت میں جنت میں رفاقت چاہیے فرمایا کہ فاعنی علی نفسی کا بکثرت السجود یعنی فرمایا کہ ہاں مل گئی فرمایا کہ ٹھیک ہے تم میری مدد کرنا اپنی ذات کے ذریعے سے کثرت سجود کثرت عبادت کے ذریعے یعنی تم ساری زندگی عبادت کی کثرت رکھنا میری معاونت کرنا تو انشاءاللہ کل قیامت میں تم کو آخرت میں میری رفاقت نصیب ہو جائے گی معلوم یہ ہوتا ہے کہ عمل جب تک انسان نہ اپنائے تو حسب نصب اس کے کام نہ آئے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ کام کام کی نصیحتیں جو گزری ہیں ان سب پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دنیا بھی اللہ پاک ہم سب کی سنوار دے آخرت بھی ہماری بنا دے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک کشتی کا سوار بنائے جس طرح یہاں اس پاکیزہ خطے میں اللہ پاک نے ہم سب کو جمع فرمایا اللہ پاک ہم سب کو اسی طرح ہنستا مسکراتا اور بغیر عذاب کے بغیر حساب کے جنت الفردوس میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ جمع ہونا نصیب فرما دے آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ اہم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لي ولوالدي ولي جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب ولا عذاب اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار اللهم عافنا واعف عنا اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم عافنا واعف عنا اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.